بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے ہوا، سورہ مؤمنون، جس میں اہل ایمان کے لیے فلاح کا وعدہ ہے اور ایک سچے مومن کی 7 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک مومن نمازوں میں خشوع رکھتا ہے، لغویات اور فضولیات سے بچتا ہے، زکات دیتا ہے، امانتوں کی رعایت کرتا ہے، عہد پورا کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور نمازوں کی اوقات نمازوں کی پابندی کرتا ہے. یہ ایک ایمان والے کی اللہ نے صفات بتائی ہیں، یہ ایمان والا ہے. اور فرمایا پھر یہ جنت کا وارث بنتا ہے، جنت کا وارث بنتا ہے. اور پھر یہ زندگی اتنی یقینی ہے کہ انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، نطفہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد ٹکڑا، اور پھر اس پہ ہڈیاں، اور ہڈیوں کے بعد پھر انسان کا ڈھانچہ، اور پھر بچہ. یہ مختلف ادوار اس پر آئے تو وہ اللہ جو سارا نظام اس انسان پہ جاری کر سکتا ہے، اس کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ کی توحید کی دعوت دی، قوم کے سربر آور لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، کہ عجیب آدمی ہے، لگتا ہے اس کو جن آ گئے ہیں، جنون اس پہ طاری ہے، عجیب بات کرتا ہے، ماضی میں ہم نے اس قسم کے باتیں نہیں سنی. اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو کشتی کا حکم دیا، اپنے حضرت نوح کو، ان کے پیروکاروں کو محفوظ فرمایا، قوم کو ہلاک کیا. اور پھر اسی طرح دوسرے انبیاء کا آنا، رسولوں کا آنا، قوموں کا انکار کرنا اور یہ اعتراض کرنا کہ یہ تم جیسا بتر بشر ہے، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، یہ کیسی بات کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان کی تلقین فرمائی، ایمان والو لقمہ حلال کھاؤ اور پھر اچھے اعمال کرو. مسلم انسانیت ایک امت تھی، توحید پر قائم تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اسے فرقوں میں تقسیم کر دیا، شرک اور بدعات کے ذریعے قوم تقسیم ہوتی چلی گئی، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور ہڈیاں بوسیدہ کرنے کے بعد بھی اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور انسانوں کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. اس دن دو مختلف جماعتیں تقسیم ہو جائیں گی، ایک وہ ہوگی جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرے وہ جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوں گے، ان کے سارے حسب رشتے دار سب انہیں بھول جائیں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، اور کہیں گے اللہ ہماری پر بدبختی بد نصیبی آ چکی ہے. کہاں ہے وہ طبقہ جس کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے دین کی وجہ سے؟ تو بتایا جائے گا وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں. پھر دنیا کی حقیقت کا تذکرہ کہ کتنے دن ٹھہرے، مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو کہیں گے ایسا لگتا ہے دنیا میں چند لمحے ٹھہرے، اتنی لمبی مدت معمولی سے لگے گی، اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا تم دنیا کے اندر چھوٹا سا کام بے مقصد نہیں کرتے، باہر نکلنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، فیکٹری کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، دکان کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. تو اللہ نے اتنا بڑا کارخانہ یوں ہی بنا دیا، اتنا بڑا یہ دنیا کا کارخانہ بے مقصد بنا دیا؟ فرمایا نا، ایک مقصد ہے، اور یہ کہو کہ اللہ ہی واحد اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. پھر سورہ نور ہے، سورہ نور ہے، اس کے اندر معاشرتی عفت، پاک دامنی، حیا اور پردے کے بہت سارے احکامات کا تذکرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کے زمانے میں کوفہ کے اندر پیغام بھیجا تھا کہ علمو نساءکم سورۃ النور، مسلمان عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. علمو نساءکم سورۃ النور، مسلمان عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، مسلمان عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. بلکہ عبداللہ کا احسان ہے، اکابر علماء کی ایسی آسان تفاسیر آ چکی ہیں کہ جس کے ترجمے سے کافی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی متقی صاحب کا آسان ترجمہ بہت آسان سا ہے، اور اسی طرح حضرت کا انگریزی کے اندر بھی ترجمہ قدر مختصر تفسیر موجود ہے. اگر یہ چیزیں دیکھ لی جائیں، ہماری عورتوں کے پاس یہ چیزیں ہیں اور اس کا مطالعہ ہو جائے، تو بہت ساری چیزیں انہیں سمجھ میں آ جائیں گی. پھر اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم حفت اور پاکدانی کے سلسلے میں، جو پامال کرنے والے لوگ ہیں اس عفت اور پاک دامنی کو، اور اس پیمالی میں انتہائی درجے کو ہیں، وہ زانی ہے، وہ زانیہ ہے، اس کی سزا کا تذکرہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، فجلدو کلبا 100 جلد، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، زنا اگر مرد نے کیا یا عورت نے کیا، یہ اس وقت ہے جب یہ زنا بغیر شادی شدہ نے کیا ہو، اور جب شادی شدہ نے کیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر اسے پتھروں سے سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر دو آدمیوں اس غلط گناہ میں مبتلا ہوئے، ایک غامدیہ تھی اور دوسرا مائز تھے، انہیں اسی طریقے سے پتھروں سے سنگسار کیا گیا تھا۔ یہ حدود ہیں، حدود حدود اسے کہتے ہیں جن کی سزائیں شریعت خود مقرر کرتی ہے، دنیا کی کوئی پارلیمنٹ اور دنیا کا کوئی جج اور دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کا بادشاہ نہ اس میں ترمیم کر سکتا ہے نہ اسے تنسیخ اور منسوخ کر سکتا ہے۔ حدود اللہ، قرآن کے اندر چار حدود کا تذکرہ ہے، ایک چور کا تذکرہ ہے، ایک زانی کا تذکرہ ہے، ایک شرابی کا تذکرہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ پاک دامن عورت کو تہمت زنا کے لگانے والے کے لیے سزا کا تذکرہ ہے۔ یہ حدود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے نہ اس کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی سزائیں ہیں، اگر جرم جرائم کرتا ہے تو اسلامی حکومت پھر ان پر تحذیرات نافذ کرتی ہے، اور تحذیرات وقت کے حاکم کے صوابدید پر ہوتے ہیں، حالات کا جائزہ لے کر جو سزا اور جیسی سزا مقرر کرے اس میں اوپر نیچے کی جا سکتی ہیں، لیکن ان حدود اللہ کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ تو انہیں میں ایک زانی کی سزا ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی اگر پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے، پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے تو اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ اس بات کا تذکرہ، اگر عورت پر اس کا مرد زنا کی تہمت لگائے اور عورت اس کا انکار کرے، اگر مرد اس پر زنا کی تہمت لگائے اور عورت بیوی اس کی انکار کرے، اب کیا ہوگا؟ اب تو آپس میں رہ بھی نہیں سکتے، تو پھر شریعت نے اس کا طریقہ لعان کا بتایا ہے، مرد 4 گواہ لے کے آئے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو 4 قسمیں کھائے، اور عورت اگر انکار کر رہی ہے ان قسموں کو رد کر دے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی قسم کھا کر اس کو رد کرے، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے پہ یہ دونوں حرام ہو جائیں گے۔ تو شریعت نے اس کا ایک ضابطہ پھر اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ عفق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی ہیں، اور حضرت عائشہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ حضور کے نکاح میں واحد بیوی ہے جو متلقہ اور بیوہ ہونے کے بغیر کنواری حضور کے نکاح میں آئی ہے، اور یہ انتخاب براہ راست اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کی یہ اہلیہ بھی آپ کے ساتھ تھی، اور ایک اونٹ کے کجاوے پر تھی، آپ ہلکی پھلکی تھی، ہلکی پھلکی تھی اور کجاوے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور کجاوے کے اوپر پردہ موجود تھا۔ راستے میں ایک جگہ آپ کا پڑاؤ ہوا، سارے صحابہ بھی ٹھہرے، تو حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی تو آپ کا کہیں ہار ٹوٹ گیا اور آپ کے آنے میں دیر ہو گئی۔ سب نے سمجھا کہ عائشہ آ گئی ہیں، حضور نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا، قافلہ روانہ ہوا، کجاوا اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا، ہلکی پھلکی تھی، اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بیچ میں ہیں بھی یا نہیں، قافلہ چل پڑا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں واپس آئیں، دیکھا قافلہ موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ تھی کہ آپ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے، جو پیچھے پیچھے آتا تھا، اگر کوئی چیز گری پڑی ہوئی ہو تو وہ راستے سے اٹھاتا ہوا آتا چلا جائے اور پیچھے آئے۔ تو حضرت عائشہ وہیں ٹھہر گئی، سوچا کہ اگلے قافلے اگلے جگہ پر ٹھہریں گے اور میں نہ موجود ہوں گی تو پیچھے واپس آئیں گے، یا پیچھے آنا کوئی آ کر مجھے بتا دے گا اور میری رہنمائی کر دے گا۔ وہیں آپ نے چادر اوڑھ کر آرام فرمانے لگ گئی۔ اتنے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے سے آ رہے تھے وہ آئے، اور انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رکھا تھا, تو جیسے انہوں نے دیکھا تو فوراً ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے آواز سنی, خود روایت فرماتی ہے کہ میں نے یہ آواز سنی تو حضرت صفوان نے چہرہ دوسری طرف کر لیا, سواری قریب کر دی اور اسے بٹھا دیا, اور میں سواری پر جب بیٹھ گئی تو حضرت صفوان آگے آگے لگام پکڑ کے چل پڑے, اور جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابوئی, یہ وہ خبیث منافق ہے جو کوئی موقع اسلام دشمنی کا جانے نہیں دیتا تھا اور اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرنے میں پیچھے نہیں رہتا تھا, جب اسے یہ پتہ چلا کہ اب یوں حضرت عائشہ پیچھے آئی ہے تو اس نے عجیب قسم کے خرافات اور عجیب قسم کا طوفان مدینہ کے اندر مچا دیا, اور عجیب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کر دی, اور اللہ کے نبی کے اس حرم پر تہمت لگانے لگا, اس بات کا تذکرہ فرمایا, اور اس نے یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا, تین مخلص مسلمان حضرت حسان, حضرت مصلح, حضرت حمنہ, یہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے, لیکن اللہ نے ان پہ فضل فرمایا, ان کی توبہ قبول ہو گئی, لیکن عبداللہ ابن ابی منافق ہی رہا اور نفاق ہی پہ مرا. تو پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے کیوں اس بات کے شکار ہو گئے, اور الزام تراشی میں تم نے منافقین کا کیوں ساتھ دیا, اللہ فضل نہ فرماتا تو تمہاری ہلاکت اور بربادی یقینی تھی. حضرت عائشہ فرمانے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں, لیکن یہ ضرور دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے تو پریشان حال تھے اور مجھے بولتی بھی نہیں تھے, بہت پریشان. اللہ کا شان ہے, اللہ بھی اپنے پیاروں کی آزمائش کرتا تو کیسے کرتا ہے, اللہ وہی بھیج دیتا تھا اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن کئی دن تک وہی بھی نہیں آئی, وہی بھی نہیں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں, ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی, میری ایک سہیلی ساتھ تھی, تو راستے میں اس کا دوپٹے میں اس کا پاؤں آیا تو اس نے اپنے بیٹے مصلح کو بد دعا دی. میں نے کہا مصلح کو بد دعا دے رہی ہے, بدری صحابی ہے, حضور کے ساتھ شریک ہوا ہے, تو اسے کیوں بد دعا دے رہی؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہا یوں یوں مدینہ میں تیرے خلاف طوفان مچا ہوا ہے اور میرا بیٹا بھی اس کے اندر شریک ہے. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میں تو قضاء حاجت ہی بھول گئی, اور واپس آ گئی اور رونے لگ گئی اور روتی رہی. میں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ مجھے اپنے ابا اما کے گھر جانے کی اجازت دے دے, اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دے دی. فرمایا میں تو حیران ہو گئی کہ میرے ابا اما کو پہلی خبر تھی, وہ بھی رو دھو رہے ہیں, وہ بھی اسی حال میں, لیکن مجال ہے ان کے زبان پر اللہ کے نبی کے لیے شکوا ہے کہ ہماری بیٹی کو یوں روتا دھوتا بھیج دیا. فرمایا میں تو مصلی پہ بیٹھ گئی اور انتظار میں رہ گئی, اللہ سے فریاد کرتی رہی, اور پھر کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی گھر پہ تشریف لائے اور میرے ابا اما نے دروازہ کھولا, اندر بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے, اور جب وحی کے آثار پہ ظاہر ہوتے تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ آیا کرتا تھا اور موتیوں کی طرح چمکتا تھا, پسینہ آیا کرتا تھا موتیوں کی طرح چمکتا تھا. فرمایا سب سمجھ گئے کہ رابطہ ہو گیا ہے اور معاملہ حل ہونے والا ہے. فرمایا میرے ابا اما پریشان کہ پتہ نہیں کیا اعلان ہوتا ہے آسمان سے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی میں بڑی مطمئن تھی, میں بڑی مطمئن تھی. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے وحی سے فارغ ہوئے, فرمانے لگا عائشہ تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے, اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی میں نے سمجھا اللہ نے اپنے حبیب کو کانوں کان خبر کر دی ہوگی, لیکن مجھے کیا پتا, اللہ نے میری دام پاک دامنی پر قرآن کی کئی سورتیں اتار دی اور قیامت تک مسلمان میری پاک دامنی اور عفت کے تذکرے پڑھتے رہیں گے. تو یہ کئی ساری آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اتری ہیں اور آپ کی عظمت کا اعلان فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا, ایمان والو, اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ بلا دلیل کے اور بغیر گواہوں کے کسی پاک دامن پہ تہمت نہ لگایا کرو, اور فرمایا جو بدقسمت لوگ مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو رواج دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت مصلح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور تھے بھی فقیر, ٹھیک بھی ضرورت مند, حضرت ان کے ساتھ تعاون بھی فرمایا کرتے تھے. کسی فقیر کی مدد کرنا کسی پہ فرض واجب نہیں ہے, کبھی اس کی کر لے کبھی اس کی کر لے, لیکن اللہ صحابہ کی جماعت کو مثالی معاشرے کا نمونہ بنانا چاہتا تھا, اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بلند اخلاق پہ دیکھنا چاہتا تھا. جب حضرت مصلح نے اس معاملے میں شریک ہوئی ہے. اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن ایک فطرتی رنج تو ہوا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس رنج کی وجہ سے فرمایا آج کے بعد میں مصباح کی مدد نہیں کروں گا. بس یہ کہنا تھا اللہ کی طرف سے آیتیں آ گئی, جب ہم نے معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو, کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری بخشش کر دے. حضرت صدیق اکبر فرمانے اللہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ میری بخشش فرما دیں, اور جو سلسلہ میرا دینے کا تھا خیر دینے کا تھا وہ سلسلہ پھر حضرت مصطح کے لیے جاری فرما دیا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا, جو بھی پاک دامن ایمان والیوں پہ تہمت لگائے گا اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی. اور پھر ساتھ یہ فرمایا جو بد فطرت ہوتا ہے اس کا میلان بھی بد فطرت کی طرف ہوتا ہے. خبیث مزاج کا آدمی اس کے میلان بھی خبیث فطرت عورت کی طرف ہوتا ہے, اور پاکیزہ مزاج کا مرد اس کی طبیعت بھی پاکیزہ عورت کی طرف مائل ہوتی ہے. تو اگر عائشہ کی پاک دامنی دیکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو اجازت لے کے داخل ہو, ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں کس حال میں ہے, اور ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے معاملے پہ ہو جو کسی پہ کسی کو بتانا اور راز کی بات ہو کسی کو دکھانا نہ چاہتا ہو, اس میں اس کی آرام میں خلل بھی نہ ہو, پہلے اجازت لے کے داخل ہو جاؤ. پھر عفت اور پاک دامنی کا ایک اور ضابطہ بتایا, ایمان والوں سے بھی کہا, ایمان والیوں سے کہا اپنی آنکھ کی حفاظت کرو, اپنی آنکھ کی حفاظت کرو. جب آنکھیں محفوظ نہ ہو تو دل بھی محفوظ نہیں رہتا, اور جب دل محفوظ نہ ہو تو شرمگاہیں بھی محفوظ نہیں رہتی. اس لیے اس گندگی سے پڑھنے سے پہلے پہلے اللہ نے ایک حد بتا دی, آنکھ کو جھکا لو, آنکھ کو جھکا لو. اللہ کے نبی کا چچا, اللہ کے نبی کا چچا عباس کا بیٹا فضل ابن عباس, سید زادہ صحابی رسول, عرفات کے میدان سے مدینہ آ رہا ہے, عرفات کے میدان سے منا کی طرف آ رہا ہے. عرفات کیسی پیاری جگہ, حج کا موسم, سید زادہ نبی اور حضور علیہ السلام, نبی کا چچا کا بیٹا اور حضور علیہ السلام والسلام کے پیچھے بیٹھا ہے سواری پہ. سوچئے کیا پاکیزہ ماحول, کیا پاکیزہ صحبت, اور کیسی بلند شان اس شخص کی. لیکن عرفات سے جب واپس آ رہے اور وہاں بہت ساری عورتیں بھی حج سے واپس آ رہی, تو حضرت فضل کی نگاہ عورت کی طرف اٹھنے لگی, حضور نے ہاتھ سے چہرہ پھیر دیا, کہا فضل کیا کر رہا ہے, کیا فضل کیا کر رہا ہے. وہاں تو فضل کا چہرہ اللہ کے نبی نے پھیر دیا, اور ہم کہتے ہیں نہیں میری نیت ٹھیک ہے, میں تو اسے بہن سمجھ کے بات کر رہا ہوں, ہاں یہ تو میرا فرینڈ ہے, اسکول کی میری ساتھی ہے, کیا کریں, کالج میں ساتھ جو پڑھتی ہے, ٹیوشن میں اکٹھے جو جاتے ہیں, کیا کریں, میری ملازمت جو ہے میں نے اس کو استقبالیہ پہ بٹھایا اس لیے کہ آتے جاتے اس کو دیکھتا رہوں. ہاں یہ سارے خرافات ہمارے یہاں ہیں. وہاں اللہ کا نبی کا پیارا صحابی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا بیٹا سید زادہ ایمان کے اعلیٰ بلند مقام پر عرفات سے واپس حج کا پیارا موسم حضور کے پاس صحبت میں پیچھے بیٹھا, وہ نگاہ اٹھاتا ہے اللہ کا نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں اور حضرت علی سے کہتے ہیں علی پہلی نگاہ اگر اچانک پڑ گئی اللہ معاف کر دے گا, دوسری پڑی خطرے ہے. اس لیے کہ النظر سہم من سہام ابلیس, بدنگاہی شیطان کے زہریلو تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے زہریلا تیر جسم پہ لگ جائے جان چلی جاتی ہے, بس اوقات ایک بدنگاہی سے ایمانی روشنی ساری ہی چلی جاتی. اللہ کا کلام ہے, اللہ سے بڑھ کر حکیم کون, علیم کون. وہ بڑی ذات کہہ رہی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, مردوں سے بھی کہا عورتوں سے بھی کہا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اسے جھکا کے رکھو, اس لیے کہ اس سے تمہاری پاک دامنیاں محفوظ رہیں گی. پھر پردہ اور حجاب کا تذکرہ فرمایا, عورتوں سے کہا اپنا حسن سوائے اپنے مردوں کے, اپنے قریبی باپ بیٹا اپنے رشتوں کے تذکرے فرمائے, اپنا حسن کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. اور حسن کا سب سے بڑا مرکز کیا ہے, حسن کا سب سے بڑا مرکز چہرہ ہے. کوئی ایسا بھی ہے کہ چہرہ نہ دکھاؤ تصویر بھیج دو رشتہ طے ہوتا ہے, چہرہ نہ دکھاؤ تصویر بھیج دو رشتہ طے ہوتا ہے؟ بلکہ میاں سارا حسن کا منظر چہرہ ہی تو ہے, کہنا چہرے کا پردہ نہیں,
ارے سارے حسن کا کشش کی چیز ہی چہرہ ہے، ایک عورت کا چہرہ ہوتا ہے، دوسری عورت کی چھاتی ہوتی ہے، ان دونوں کو چھپانا ضروری ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور عورت کی حیا اور عفت کا تحفظ کا اتنا خیال رکھا، اگر اس نے پاؤں کے اندر زیورات پہنے ہیں تو پاؤں کو زمین کو زور سے نہ مارے تاکہ کہیں آواز نہ ہو، اس لیے عورت سے کہا عورت آزان بھی نہیں دے سکتی، بلا وجہ وہ اپنی آواز بھی باہر نہیں نکال سکتی، اس کا سارا تذکرہ فرمایا. پھر عفت اور پاکدامنی کا ایک ضابطہ اور بتایا کہ جتنی جلدی معاشرے میں نکاح کا رواج ہوگا اس سے بھی بدکاری اور بے حیائی کے راستے رکیں گے. اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے نکاح کو سستا کرو آسان کرو، آسان کرو سستا کرو، اسے سہولت والا کر دو تاکہ جب یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی بدکاری کے راستے بند ہو جائیں گے. اگر تم نے اسے مہنگا کر دیا اور اس کے راستے میں رسم و رواج کی زنجیریں ڈال دی پھر بدکاری کے اڈے کھل جائیں گے، بدکاری اور زنا سستا ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ نکاح کا اہتمام کرو. اور ساتھ ایک اور ضابطہ بتایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، لڑکے لڑکی سے یہ نہیں کہا خود ہی جو انتخاب کر لو بس شادی کر لینا، بلکہ گھر کے بڑوں سے کہا ان کی عزت کا بھی خیال رکھو، ان کا بھی عزت کا خیال رکھو، ان کی بھی لاج رکھ لو بھائی، ان کے سروں کی پگڑیاں کو مت بک بازاروں کے اندر اچھالو. بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے رشتے طے کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بیٹھے رہیں اور بچے گندے اور ناپاک ہوتے رہیں. وہ بھی اس کی فکر کرے کہ جتنا جلدی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں وہ اس کا اہتمام کریں، اور ساتھ ان بچے بچیوں سے اجازت لینا بھی ضروری ہے لیکن بڑوں کی سرپرستی بھی ضروری ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان کے نور کا تذکرہ، فطرتاً اللہ نے ایمان کے نور انسان میں ڈالا ہے، پھر جب اسے ماحول پاکیزہ مل جاتا ہے تو پھر تو نور علی نور ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے گھروں کی بیت مسجد کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، جہاں اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں مسجد کی عظمت کا یہ حال ہے. مسلم شریف کی روایت ہے جو شخص فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جاتا ہے. جو شخص فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے اللہ کے گھر جا رہا ہوتا ہے، ایسی اس کو فضیلت ہے. اور حضرت سعید ابن مسیب فرمایا کرتے تھے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے اپنے رب کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے اپنے رب کی مجلس میں بیٹھنا. اور فرمایا کرتے تھے پھر احتیاط کرنا زبان پہ ایسی بات نہ لے کے آنا جو اللہ کے دربار کے شائن شان نہ ہو، پھر خیال کرنا اپنے رب کے دربار میں ایسی بات زبان پہ نہ لانا جو اللہ کے شائن شان نہ ہو. پھر اللہ رب العزت نے ان تاجروں کی تعریف فرمائی ہے جو تجارت بھی کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں اور زبان مشغول ہوتی ہے تجارت میں لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، ان کا دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیہات کی عورتوں کو کبھی دیکھا ہوگا سر پہ مٹکے اٹھائے ہوتے ہیں، ایک دو تین چار، اور بسا اوقات راستہ بھی نہ ہموار ہوتا ہے اوپر نیچے، لیکن ساتھ ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں سے تالیاں بھی بجا رہی ہوتی ہیں، ہنس بھی رہی ہوتی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے میرے سر پہ گھڑے ہیں، میرے سر پہ پانی موجود ہے. اسی طرح تاجر اللہ کا نیک بندے تجارت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں زبان تجارت کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ایمان کے بغیر کی گئی نیکی اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. اور پھر کامیابی کا معیار بتایا جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اتباع کرے، اور اپنے ماضی پہ اللہ سے ڈرتا رہے، مستقبل میں تقوی کی زندگی اختیار کرے، فاولائک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کے لیے وعدہ فرمایا جو بھی تم میں سے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے اللہ اسے دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا. جو بھی ایمان کی زندگی اختیار کریں گے مسلمان اللہ انہیں دنیا میں خلافت عطا فرمائیں گے. اور اس کا سب سے پہلا نقشہ حضرات صحابہ کی زندگی میں تھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اللہ نے ایمانی زندگی کے بدولت انہیں خلافت نصیب فرما دی اور ان کی بدامنی کو امن سے بدل دیا، بے چینی کو اطمینان سے بدل دیا. اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے جب بھی مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پہ دین کو زندہ کریں گے، اللہ انہیں بطور انعام کے خلافت کی دولت نصیب فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے عفت اور پاک دامنی کا ایک ضابطہ اور بتایا، فرمایا تین وقت ایسے ہیں جن اوقات میں آدمی اپنے جسم کا زائد کپڑے اتار لیتا ہے، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، دوپہر کا وقت۔ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کے بعد، عام طور پہ آدمی اپنا زائد کپڑے اتار کے آرام کرتا ہے۔ فرمایا ان تین وقتوں میں تمہارا چھوٹا بچہ بھی بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ ہاں، ثلاث عورات لکم، ان تین وقتوں میں چھوٹا بچہ، دیکھیے بچوں کی عفت، پاک دامنی، حیا کی، جوہر کی حفاظت کا کتنا انتظام ہے۔ کوئی ایسا، اس کے آنکھوں کے سامنے ایسا منظر نہ آئے جس سے بچے کا حیا کا ہیرا کہیں چٹک نہ جائے۔ اور ابا ابا کو پتہ ہی کوئی نہیں بچہ کیا دیکھتا ہے انٹرنیٹ پہ، اور بچے کیا دیکھ رہے ہیں موبائلوں پر، کوئی خبر نہیں ہے۔ اسلام تو ان کے تحفظ کا اتنا اہتمام کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا، وہ عورتیں جو بوڑھیاں ہو گئیں اور جن کو نکاح کی امید بھی کوئی نہیں، اور زندگی کا ایسا عمر ہو گئی، اب اگر وہ چہرے کا پردہ نہ بھی کریں اور اپنا زائد لباس اتار بھی دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے چہرے کا پردہ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما، اگر وہ بھی کر لے بہت بہتر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا، ایمان والے جب بھی اللہ کے نبی کے مجلس میں ہوں، اور اس نسبت سے جب بھی کسی دینی مجلس میں ہوں، تو مستحب ہے اجازت لے کے وہاں سے اٹھیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ فرقان ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا، جنہیں یہ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو کسی کو نہیں پیدا کر سکتے، نہ ان کے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ کفار کا یہ کہنا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ جو کچھ ہمیں سناتے ہیں رات کو کسی سے سیکھتے ہیں، صبح ہمیں بیان کر دیتے ہیں، کوئی آپ کو لکھ کے دیتا ہے آپ صبح ہمیں پیش کر دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اگر یہ رسول ہے تو پھر کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے، بازار کیوں جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں اگر یہ واقعی نبی ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس خوشحالی کیوں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ اس سے اچھا باغ آپ کی جنت میں مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن یہ ہے، یہ تو قیامت ہی کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا پھر کہیں گے موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اللہ کے جو نیک بندے بعد والے ان کے قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے بعد والے ان کے قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، کل قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے انہیں شرک بھی لگایا تھا؟ وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، آپ نے انہیں خوب نعمتیں دی تھی اس لیے یہ مستی میں پڑ گئے تھے اور ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے، پاک ہیں آپ، ہم نے توحید کا پیغام دیا۔ اور پھر فرمایا، ہر نبی جو ہم نے بھیجا ہے اس کے کھانے پینے، اس کی ضروریات تھی۔ پھر آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔